السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی خالص توحید کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالی نے اپنی جناب سے ایسے انتظامات فرما دیے تھے کہ آپ کے دل کو صاف اور پاک اور مصفیٰ بنا دیا. بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی محبت اور شرک سے نفرت کا بیج بو دیا، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو اس نور کی خبر دے دی جس نے تمام دنیا میں پھیلنا تھا. پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ رویا جو حضرت آمنہ نے دیکھا تھا کس طرح سچ ثابت ہوا. اللہ تعالی کی مکمل شریعت آپ پر نازل ہوئی اپنے وقت پر، اور وہ نور دنیا میں ہر طرف پھیلا. خدائے واحد کی محبت کا ایک جوش تھا جس نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین و سکون چھین لیا تھا. اگر کوئی تڑپ تھی تو صرف ایک، کہ کس طرح دنیا ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائے، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ جائے، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑیں، سختیاں بھی جھیلنی پڑیں، لیکن یہ سختیاں یہ تکلیفیں آپ کو ایک خدا کی عبادت اور خدا واحد کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکیں. یہ خدا واحد کہ عبادت گزار بنانے کا کام جو آپ کے سپرد خدا تعالی نے کیا تھا وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اترنے کے بعد تو آپ نے انجام دینا ہی تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا آپ کا دل بچپن سے ہی شرک سے پاک اور ایک خدا کے آگے جھکنے والا بن چکا تھا. خدا نے خود بچپن سے ہی اس دل کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا. اگر کبھی کسی دباؤ کے تحت بچپن میں اپنے بڑوں کے کسی مشرکانہ جو تہوار تھے اس زمانے میں ان میں جانا پڑا تو خدا تعالی نے خود ہی آپ کو اس سے روکنے کے سامان پیدا فرما دیے, خود ہی آپ کی حفاظت کے سامان پیدا فرما دیے. اس بارے میں ایک سیرت کتاب میں ایک واقعہ میں درج ہے. حضرت ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ بوانا وہ بت خانہ ہے جہاں قریش حاضری دیتے تھے اور اس کی بہت تعظیم کرتے تھے, اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے, وہاں سر منڈواتے تھے اور ہر سال ایک دن کا رات تک اعتکاف کرتے تھے. حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں حاضری دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضری کے لیے ساتھ جانے کو کہتے جب آپ بچپن بچے تھے, مگر آپ انکار کر دیتے. حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو طالب اور آپ کی پھوپھیاں آپ پر سخت ناراض ہوں ایک دفعہ اور کہنے لگیں کہ آپ ہمارے معبودوں سے جو اجتناب کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے بارے میں ہمیں ڈر رہتا ہے, اور کہنے لگیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا چاہتا ہے, تو کیوں اپنی قوم کے ساتھ حاضری کے لیے نہیں جاتا اور ان کے لیے کیوں اکٹھا نہیں ہوتا. ان کے بار بار کہنے کے نتیجے میں ایک دفعہ چلے گئے, لیکن جیسا کہ اللہ نے چاہا آپ وہاں سے سخت گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں لوٹ آئے. تو ان عزیزوں نے رشتہ داروں نے پوچھا کہ کیا ہوا, آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ شیطان مجھے چھوئے. اس پر انہوں نے کہا نہیں, اللہ عز و جل ہرگز تجھے شیطانی خیالات میں مبتلا نہیں کرے گا اس حال میں کہ تجھ میں نیک عادات پائی جاتی ہیں. تو نے کیا دیکھا ہے, کیا وجہ ہوئی ہے خوف کی؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہی میں کسی بت کے قریب جانے لگتا تو ایک سفید رنگ کا طویل القامت شخص میرے لیے متمثل ہوتا اور کہتا کہ اے محمد پیچھے رہ, اس کو مت چھو. ام ایمن کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے بھی کبھی حاضری کے لیے نہیں کہا یہاں تک کہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. تو یہ تھے وہ انسامات جس کے ذریعے سے اللہ تعالی اس پاک اور خالص دل کی حفاظت کرتا تھا. پھر آپ کی جوانی کا زمانہ دیکھیں, کس طرح ایک غار میں جا کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ غار حرا میں کئی دن گزارتے, علیحدگی میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے, اس کی عبادت کرتے. یہ دیکھ کر آپ کے ہم قوم بھی کہنے لگ گئے کہ محمد تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے. اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا. آپ کو اللہ تعالی سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عشق محمد اللہ رب, یعنی محبت اپنے رب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے. پھر جوانی میں ہی بتوں سے نفرت کی ایک اور مثال دیکھیں. جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے دوران بحیرہ راہب کے سے ملے تو اس نے کہا کہ اے صاحبزادے, میں تم سے لات اور عزا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, لات اور عزا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم مجھے اس بات کا جواب دو. بحیرہ نے ان بتوں کا واسطہ دے کر اس وجہ سے پوچھا کیونکہ قریش سے بات پوچھنے کا یہی طریق تھا, لات اور عزا ان کے بت تھے بڑے. اس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے ان بتوں کا واسطہ دے کر سوال نہ کرو کیونکہ مجھے ان دونوں سے شدید نفرت ہے. اس کے بعد بحیرہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید گفتگو خدا کا واسطہ دے کر کی. پھر ایک اور روایت جس سے آپ کی بتوں سے نفرت اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ رہنے کا اظہار ہوتا ہے, یوں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے قبل آپ کی زید بن عمر سے ملاقات ہوئی. نبی کریم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, آپ نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا. پھر زید نے کہا کہ میں اس میں سے کھانے والا نہیں جو تم. پھر زید نے کہا زید کو بھی اثر تھا. پھر زید نے کہا کہ میں اس بات سے کھانے والا نہیں جو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو, اور میں نہیں کھاتا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑا گیا ہو. تو زید نے بھی ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ فرمایا کہ میں ان میں سے کھانے والا نہیں جو تم بتوں کے نام پر کرتے ہو. تو یہ تھا وہ دل جس میں سوائے اللہ تعالی کی محبت کے اور کوئی دوسری محبت نہیں تھی. پھر زمانہ نبوت شروع ہوا تو ایک دنیا نے دنا فتدلہ کا نظارہ دیکھا, بشرطے کے آنکھ دیکھنے کی ہو. ہر دن جو طلوع ہوتا تھا, جو چڑھتا تھا, وہ دو محبت کرنے والوں یعنی خدا تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہونے کے نشان دکھاتا تھا. چنانچہ آپ کے چچا نے جب کفار کے خوف سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اظہار سے روکنے کی کوشش کی تو اس عاشق صادق نے کیا خوبصورت جواب دیا, اس کا ذکر یوں ملتا ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت لوگ تھے وہاں, کہ یہ سب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا, اے ابو طالب, یا تو تم اپنے بھتیجے یعنی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے اور ہمارے باپ دادا کو جاہل اور گمراہ نہ بتائے, ورنہ ہمیں اجازت دو ہمیں کہ ہم خود اسے سمجھ لیں, کیونکہ اس کی مخالفت میں تم بھی ہمارے شریک ہو, یعنی تم بھی ہماری طرح ہی ابھی مسلمان نہیں ہوئے, بس تم ہمارے اور اس کے درمیان میں دخل نہ دینا. ابو طالب نے لوگوں کو نہایت شائستگی کے ساتھ جواب دے کر اور خوش کر کے رخصت کر دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے دین کا اعلان کرتے رہے باوجود کہنے کے بھی. قریش کی حضور سے آتش عداوت, جو آگ تھی عداوت کی دشمنی تھی, وہ ہر وقت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر دوبارہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب، تم ایک شریف اور عمر رسیدہ شخص ہو اور ہم تم کو ذی عزت خیال کرتے ہیں، ہم نے تم سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو منع کرو، تم نے منع نہ کیا، قسم ہے خدا کی ہم ان باتوں پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے بتوں اور بزرگوں کو سخت باتیں کہی جائیں، یا تو تم اس بات کو دور کرو ورنہ ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ضرور ہلاک ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلے آئے۔ ابو طالب کو اپنی قوم کی عداوت اور علیحدگی نہایت شاک گزری اور انہی وجوہات سے کی وجہ سے مجبوراً وہ عداوت کی وجہ سے نہ وہ خوشی سے حضور پر اسلام ایمان لا سکے اور نہ آپ کی مدد سے ہاتھ اٹھا سکے، نہ ادھر رہے نہ ادھر رہے۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب قریش نے ابو طالب سے یہ شکایت کی، ابو طالب نے حضور کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم نے میرے پاس آ کر تمہاری شکایتوں کا دفتر کھولا، بس میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنی اور میری جان کے ہلاک کرنے کی بات نہ کرو اور ایسے کام کی مجھ کو تکلیف نہ دو جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے حضور نے یہ خیال کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب میرا چچا میری مدد نہیں کر سکتا، اور ان کو جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ خدا اس کو پورا کر دے یا خود میں اس میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ ابو طالب نے آپ کو آواز دی اور کہا کہ اے بھتیجے ادھر آؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا دیکھو جو تمہارا جی چاہے کرو، میں ہرگز تم کو نہیں چھوڑوں گا اور سب سے سمجھ لوں گا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بھی بتایا، اس طرح آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں اتری کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، صفا ہیں اور ذریت شیطان ہیں اور ان کے معبود وقود النار اور حسب و جہنم ہیں، تو ابو طالب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں اور ساتھ ہی مجھ کو بھی، تو نے ان عقل مندوں کو تو نے ان کے عقل مندوں کو صفی قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام حیضوں میں جہنم اور وقود النار رکھا، یعنی آگ کا ایندھن، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تو یہ خیرخواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ ہے اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں، میری زندگی اسی راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا، اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا، بخدا میں تیری کچھ بھی حاجت نہیں، مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا، مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں، بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اس راہ میں مرتا رہوں، یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کر رہے تھے اور چہرے پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی، اور جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ حضرت ڈاکٹر مسیح علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مضمون ابو طالب کے قصے کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے، مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی، صرف کوئی فکرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے کا مقام۔ آج دنیا دار اللہ تعالیٰ کی محبت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج دنیا دار اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ دنیاوی حشمت چاہتے تھے، جس کے لیے یہ سب کچھ آپ نے کیا، بلکہ اس وقت سے ہی اعتراض چلا آ رہا ہے آپ کی بعثت کے وقت سے ہی۔ پھر صرف یہی نہیں کہ سخت اور سست کہا اور دھمکیاں دیں کہ آپ باز آ جائیں اس کام سے، بلکہ عملاً بھی آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالی کی محبت کو کفار آپ کے دل سے کم نہ کر سکے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ روایت میں یوں آتا ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک روز میں موجود تھا کہ قریش کے سب بڑے بڑے لوگ حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے اور کہتے تھے کہ جیسا ہم نے اس شخص پر صبر کیا ہے، ایسا کسی پر نہیں کیا، یہ ہمارے دین اور بزرگوں کو برا کہتا ہے، ہم نے اس پر بڑا صبر کیا ہے۔ یہ لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ طواف میں مشغول ہوئے، اور جب آپ طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے تو کفار آپ پر آوازیں کستے، چنانچہ تین بار ایسا ہوا اور اس کا ملال دکھ رنج ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تیسری دفعہ آوازہ کسنے پر آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے گروہ قریش، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم جیسوں کی ہلاکت کی خبر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا ایسا اثر ہوا کہ قریش سکتہ کی حالت میں ہو گئے، اور جو شخص ان میں زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نرمی کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تشریف لے جائیں، چنانچہ آپ تشریف لے گئے۔ پھر دوسرے روز یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور ہر طرح سے آپ پر یہ کہتے ہوئے حملہ کر دیا کہ تم ہی ہمارے بتوں میں عیب نکالتے ہو اور ہمارے دین کو برا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضور کی چادر مبارک پکڑ لی، ابو بکر یہ دیکھ کر روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور قریش سے کہنے لگے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تب قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قریش کی بدسلوکی کا یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، بڑے بڑے خطرناک واقعات ہیں، بڑے بڑے خوفناک منصوبے ہیں تھے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے، لیکن اللہ تعالی نے، جس نے آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی پیدائش کا فیصلہ کر لیا تھا، جس نے اپنے اس پیارے محبوب کے ذریعے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا، جس نے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کی حفاظت کرنی تھی، وہ ہمیشہ مشکل وقت میں آپ کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتا رہا جو آپ کی حفاظت کا انتظام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ روایات میں یوں آتا ہے کہ سرداران قریش کے ساتھ گفتگو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو جہل نے کہا، اے قریش، تم نے دیکھا کہ محمد نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، اور تمہارے بزرگوں کو اور مذہب کو برا کہنے سے باز نہ آیا. بس میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ میں کل ایک بہت بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا, اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے میں اس کے سر پر مار دوں گا, تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے لینا. پھر بنی عبد مناف یعنی حضور کے رشتہ داروں سے جو کچھ ہو سکے وہ کریں. قریش نے کہا خدا کی قسم ہے تمہیں پناہ میں لے لیں گے, جو کچھ تم سے ہو سکے وہ کر گزرو. پھر جب صبح ہوئی تو ابو جہل ایک پتھر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے انتظار میں بیٹھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کو اپنے دستور کے موافق مسجد حرام میں داخل ہوئے, اور چونکہ ان دنوں میں قبلہ بیت المقدس تھا اس سبب سے آپ نے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں نماز میں مشغول ہوئے. قریش اپنی اپنی جگہ لیٹے ہوئے ابو جہل کے کارنامے کے منتظر تھے. چنانچہ جس وقت آپ نے سجدہ کیا ابو جہل وہ پتھر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارنے کے لیے چلا, یہاں تک کہ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو پھر وہاں سے پیچھے کو ہٹا, یہاں تک کہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ نہایت بدحواس اور خوف کی حالت میں اپنی قوم کے پاس آیا. لوگ بھی اس کی طرف دوڑے اور کہا اے ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب میں پتھر لے کر ان کی طرف گیا تاکہ اس کام کو پورا کروں جو رات کو تم سے کیا کہا تھا, تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت قوی ہیکل اور خوفناک اونٹ منہ پھاڑ کر میری طرف حملہ آور ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے کھا جائے. میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا ورنہ جان بچانا مشکل تھا. تو دیکھیں کس طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام فرمایا. لیکن جس کا دل پتھر ہو جائے وہ عارضی طور پر تو نشان دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے, لیکن ایمان کے نور کا چھینٹا اس پر نہیں پڑتا. یہی حال ابو جہل کا ہوا. پھر جب عاشق کو معشوق سے علیحدہ کرنے کے لیے تمام تر سختیوں کے حربے بھی کارگر نہ ہوئے, تو پھر ان لوگوں کو خیال آیا کہ دنیاوی لالچ دے کر دیکھیں, براہ راست بھی اس بارے میں گفتگو کر کے دیکھیں. لیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے عشق میں گرفتار ہو اور پھر مقام بھی وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہے, اس کو ان دنیاوی لالچوں سے کیا غرض. چنانچہ یہ لالچ دینے کا واقعہ تاریخ میں یوں درج ہے. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اسلام قریش میں روز بروز ترقی کرنے لگا, حالانکہ قریش سے جہاں تک ممکن تھا وہ لوگوں کو اسلام لانے سے بات رکھتے تھے اور طرح طرح سے ان کو ایذا اور تکلیفیں پہنچاتے تھے, بعض کو گھروں میں قید کر دیتے تھے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہر قبیلہ کے سرداران قریش حضور سے گفتگو کرنے کے واسطے جمع ہوئے, جن کے نام یہ ہیں عتبہ ہے, شہبہ ہے, ابو سفیان ہے, نظر ہے, ابو البختری اور حشام وغیرہ, ابو جہل بن حشام بھی اس میں شامل تھے, عبداللہ بن امیہ, آس بن وائل, امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ سب لوگ غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے پیچھے اکٹھے ہوئے اور ایک نے دوسرے کو کہا کہ کسی کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے لیے بلواؤ اور اس قدر بحث کرو کہ وہ عاجز آ جائیں. پھر انہوں نے ایک شخص کو حضور کے پاس بھیجا. آپ نے یہ پیغام سن کر سمجھا کہ شاید ان کا سیدھے رستے پر آنے کا ارادہ ہے, کیونکہ آپ کو ان کے اسلام قبول کرنے کی شدید تمنا تھی. چنانچہ آپ جلدی سے اس مجلس میں تشریف لائے. سب نے متفقہ طور پر آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے, کیونکہ قسم ہے خدا کی ہم عرب میں سے کسی شخص کو ایسا نہیں جانتے کہ جس نے اپنی قوم کو ایسی مشکل میں مبتلا کیا ہو جیسا کہ آپ نے مبتلا کیا ہے. آپ ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری جماعت کے ٹکڑے کر دیے ہیں، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو آپ نے ہم میں اٹھا نہ رکھی ہو. اگر ہمارا مقصد مال کو جمع کرنا ہے، اگر تمہارا مقصد مال کو جمع کرنا ہے تو ہم اپنے مال اس قدر آپ کی نظر کرتے ہیں کہ آپ ساری قوم میں امیر کبیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. اور یہ جو آپ کے پاس کوئی جن یا سیب آتا ہے تو ہم اس کے علاج میں اپنا تمام مال آپ پر خرچ کرنے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس قدر باتیں تم نے کی ہیں ان میں سے ایک بھی مجھ میں نہیں ہے، نہ میں مال چاہتا ہوں، نہ شرف چاہتا ہوں، نہ سلطنت چاہتا ہوں، مجھ کو تو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اپنی کتاب مجھ پر نازل فرمائی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے بشیر و نذیر ہو جاؤں، خوشخبریاں بھی دوں اور ڈراؤں بھی. بس میں نے تم کو اپنے خدا کے پیغام پہنچا دیے، اگر تم اس کو قبول کرو تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم قبول نہ کرو تو تم اس وقت تک صبر کرو، میں بھی صبر کیے ہوئے ہوں، جب تک کہ خدا مجھ میں اور تم میں فیصلہ نہ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، کامل یقین تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور خدا تعالیٰ کا آخری فیصلہ یقیناً آپ کو پتا تھا کہ میرے حق میں ہونا ہے. تو فرمایا کہ اے کافرو، تم اپنی ڈٹائی کی وجہ سے اپنے جھوٹے دین سے ہٹ نہیں سکتے. یا ایھا الکافرون میں سورج جو ہے اس میں صحیح بات آ گئی. تو میں جو خدا کا نبی ہوں، اس خدا کا پیغام پہنچانے سے کیسے باز آ جاؤں اس کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے؟ میں اس خدا کی عبادت سے کیسے باز آ جاؤں جو ہر روز ایک نیا نشان اپنی قدرت کا مجھے دکھاتا ہے، جو تمہارے مقابلے میں خود میری حفاظت کے لیے کھڑا ہے؟ تم بے شک میری مخالفت کرتے رہو، مجھے تکلیفیں دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، لیکن یاد رکھو کہ غالب میں نہیں آنا ہے. تمہیں یہی جواب ہے جو خدا نے مجھے سکھایا ہے فی الحال، تو کہ تم اپنے دین پر قائم رہو اور میں اپنے دین پر قائم رہوں گا. لکم دینکم ولی دین. لیکن یاد رکھو، یہ مقدر ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میرے خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حاضر کا بھی علم رکھتا ہے، جو غائب کا بھی علم رکھتا ہے، آئندہ کا بھی علم رکھتا ہے، جو اپنے پیار کا مجھ پر اظہار کرتا رہتا ہے، اس خدا کی تقدیر اب یہ ہے کہ خدا واحد کے دین نے ہی غالب آنا ہے اور تم نے ختم ہونا ہے. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کرنے والے اور اپنے پیارے کے منہ سے کلوایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی ذات سے جو عشق تھا اور اس کی وحدانیت دنیا میں قائم کرنے کی جو تڑپ تھی اور جو آپ نے اس کے لیے کوشش کی، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کبھی کسی سے بھی اس ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اعلیٰ اور اچھے کلمات آپ نے سنے تو ہمیشہ اس کی تعریف کی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کی ہے وہ لبید کا یہ مصرع ہے کہ سنو، یقیناً اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور مٹ جانے والی ہے. پھر اللہ تعالی کی محبت اور اس کے نام کی غیرت آپ میں کس قدر تھی کہ نقصان برداشت کر لینا گوارا تھا، لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، انتہائی کمزور حالت تھی جب، اور بدر سے پہلے ایک مقام پر ایک شخص حاضر ہوا اور شجاعت اور بہادری میں اس کی بہت شہرت تھی. صحابہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. اس نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل ہونے آیا ہوں کہ مال غنیمت سے مجھے بھی حصہ دیا جائے. آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں. آپ نے فرمایا، پھر تم جا سکتے ہو، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا. کچھ دیر بعد اس نے پھر حاضر ہو کر یہی درخواست کی تو آپ نے وہی جواب دیا. وہ تیسری دفعہ آیا اور عرض کیا کہ مجھے بھی لشکر میں شریک کر لیں. آپ نے پھر پوچھا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس دفعہ اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چلو. اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو کہتا کہ مدد مل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کسی مشرک سے اللہ تعالیٰ کے نام پر لڑی جانے والی جنگ مدد لی جائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے والد کی قسم کھا رہے تھے، والد کی قسم کھا رہے تھے. رسول اللہ نے ان کو پکار کر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو، اللہ تمہیں اپنے باپوں کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے، جسے قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے. اول تو ذرا ذرا سی بات پہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قسم کھانے کی، اللہ کی عام رواج پڑ گیا ہے، یہ اس طرح قسمیں کھانی بھی نہیں چاہیے. بعض حالات میں بعض مجبوریوں کے تحت قسم کھانی پڑتی ہے، تو اس وقت کھائی جائے اور یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میں گواہ بنا رہا ہوں اس میں. آپ کو یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے قریب انجانے میں بھی کوئی آ سکے. پھر اگر کہیں سے ہلکا سا شائبہ بھی ہوتا کہ بعض عمل شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، آپ اس کو سختی سے رد فرما دیا کرتے تھے. قبروں پر دعا کے لیے جانے کی تو آپ نے اجازت دی، لیکن یہ برداشت نہیں تھا کہ دیے وغیرہ وہاں جلائے جائیں. بعض لوگ دیے جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں یا ہاتھ رکھتے ہیں. تو جنازہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قبروں کی زیارت کرنے والوں پر لعنت کی ہے جنہوں نے ان قبور کو غیر اللہ کی عبادت اور دیے جلانے کی جگہ بنایا ہوا ہے. آج دیکھیں ہمارے ملکوں میں مسلمان کہلانے والے بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. وہ بزرگ جو خود تو توحید کے قیام کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کے نام پر شرک ہوتا ہے، ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، ان سے خواہشات پوری کرنے کی فریاد کی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. اور یہ واقعات ہیں اور ہوتے ہیں. ایک عورت نے بتایا کہ اس کی کوئی واقف تھی عورت، اس کے پاس بیٹا تھا. یہ کہتی ہے، یہ بیٹا مجھے داتا صاحب نے دیا ہے. انہوں نے کہا، خدا کا خوف کرو. کہ نہیں، میں پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہی، دعائیں کرتی رہی نمازوں میں، مجھے بیٹا نہیں پیدا ہوا. جب میں داتا دربار میں حاضری دی تو مجھے بیٹا مل گیا. تو اللہ تعالیٰ کے بجائے داتا صاحب ان کے سب کچھ تھے. کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اور برصغیر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان کے علاقے اس شرک میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت ڈالی ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے حبشہ کے ایک گرجے کا ذکر کیا جو ماریہ کے نام سے موسوم تھا, اور اس میں انہوں نے تصاویر رکھی ہوئی تھی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی نیک بندہ یا آدمی فوت ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی قبر پر مساجد بنا لیتے ہیں اور ان میں بت بنا لیتے ہیں. یہ لوگ خدا کے ہاں بدترین مخلوق ہیں. ایک جگہ یوں بھی ذکر آیا ہے کہ آپ کی بیماری کی حالت میں یہ بات کہی گئی تھی, تو یہ سن کر آپ جوش سے اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا برا ہو ایسے لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں. آپ کا اپنا تو یہ حال تھا کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجل قبری وسنا, کہ اے اللہ میری قبر کو بت پرستی کی جگہ نہ بنا. جو شخص ساری عمر میں ہر وقت ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہا, توحید کے قیام کی کوشش کرتا رہا, جس کے پاؤں ساری ساری رات ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے ورم ہو جایا کرتی تھی, سوج جایا کرتے تھے, جس کی خواہش تھی تو صرف ایک کہ دنیا کا ہر شخص خدا واحد کی عبادت کرنے والا بن جائے, وہ بھلا کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی قبر شرک کی جگہ بنے. اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس بابرکت قبر کو شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پر, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دوسرے پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کر شرک کرتے ہیں اور شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, بس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ہزاروں ہزار درود اور سلام اس پر, یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے, اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا, اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں. افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کا وہ شناخت نہیں کیا گیا. وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی, وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا. اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نو کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی. اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو, اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے. پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت رہی اور بار بار انما انا بشر مثلکم کی فرماتے رہے, یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جزو لازم قرار دیا, جس کے بدون یعنی جس کے بغیر مسلمان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. سوچو اور پھر سوچو, بس جس حال میں ہادی اکمل کی طرز زندگی ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اعلیٰ ترین مقام قرب پر بھی پہنچ کر عبودیت کے اطراف کو ہاتھ سے نہیں دیا, تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کا دل میں لانا ہی فضول اور عبث ہے. بس یہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جس کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آپ پیدا ہوئے تھے، ایک اعلیٰ انسان اور عبد الرحمان کا مقام پیدا جو ملا کسی کو، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، سب سے اعلیٰ مقام. اور بندے کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان اور خدا تعالیٰ کی ذات کی پہچان کرانے کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، توحید کے قیام کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، اور ساری زندگی اسی میں آپ نے گزاری. اور یہی آپ کی خواہش تھی کہ دنیا کا ہر فرد، ہر شخص اس توحید پر قائم ہو جائے، اور اس زمانے میں بھی آپ کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہچان ہمیں کروائی اسی تعلیم کی روح سے. بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خدائے واحد کی عبادت اور اس کے نام کی غیرت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، تبھی ہم حقیقت میں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کہلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
یہ افسوسناک اعلان ہے دو، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ایک مبلغ جو بکینا فاسو مغربی افریقہ میں مبلغ تھے، مختصر سی بیماری کے بعد پرسوں وفات ہوگی بالکل نوجوانی کی حالت میں. یہ ہمارے یہاں جو مبارک صدیقی صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی مقبول کی چادر میں لپیٹ لے اپنی. بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، وہ بڑے اطاعت کا جذبہ ان میں تھا. بکینا فاسو کی مربیان کی طرف سے افسوس کا جو خط آیا تعزیت کا، اس میں جو انہوں نے خوبیاں لکھی ہیں، حقیقت میں وہ تمام باتیں ہیں جن میں میں کہہ سکتا ہوں کوئی مبالغہ نہیں تھا. بہت محنتی تھے، بڑی غیرت رکھنے والے تھے، اللہ کے نام کی غیرت رکھنے والے تھے، بنی نو انسان کی خدمت کرنے والے تھے، اور بے نفس آدمی، ہر وقت مسکراتے رہتے تھے. یہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اجتماع وغیرہ ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، تو اتنے مصروف ہوتے اپنے کاموں میں شکیل صاحب کہ نہانے دھونے کھانے وغیرہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور جب میں دورے پہ گیا ہوں میں نے دیکھا کہ مستقل یہ خدمت پہ باقی بھی تھے، لیکن یہ یار ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ ان دنوں میں بہت بیمار ہو گئیں اور ہسپتال میں داخل تھیں. اس کے باوجود جو ان کے ذمہ کام تھے وہ پوری طرح کرتے رہے، ہسپتال کے دوڑ کے جاتے تھے، پھر ادھر آ کے کام کرتے تھے گویا، اور پھر کوئی احساس نہیں تھا کہ میں بڑا کوئی، یہ دوسرے کو احساس نہیں دلواتے تھے کہ مجھے مجبوریاں ہیں اور میرے سے پھر بھی کام کروایا جا رہا ہے، بلکہ خوشی سے یہ سب کام کر رہے تھے باوجود یہ کہنے کے کہ آپ اہلیہ کی فکر کریں زیادہ. کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ان کو ہوتی تھی اور ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. لیکن امیر صاحب نے ایک بات لکھی ہے اور یقیناً صحیح ہوگی کہ میں نے ان کو، لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہر وقت ہنسنے والا شخص تھا، لیکن میں نے کہتے ہیں ان کو روتے بھی دیکھا کہ جب یہ ذکر ہوتا تھا کہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے بیتوں کا، بیتیں نہیں ہوئیں یا وہ ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا جتنا ان کی خیال تھا کہ ہونا چاہیے اور مجھے رپورٹ بھیجوانی ہے، اس وقت رویا کرتے تھے کہ کس طرح یہ اپنی رپورٹ بھیجواؤں ایسی، اور دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے. اور حقیقتاً انہوں نے حق ادا کیا ہے جو ان لوگوں میں شامل ہیں جو امانتوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے میدان عمل میں ان کی وفات ایک شہید کی موت ہی ہے جو کبھی مرا نہیں کرتے. اس وقت بھی بیماری کے سے چند گھنٹے پہلے آخری رات وہ کہتے ہیں کہ بیان بیٹھے ہوئے تھے سارے مبلغین، کو پروگرام بن رہا تھا تبلیغ کرنے کا، تو اس میں بھی پوری طرح بڑھ بڑھ کے حصہ لے رہے تھے، تجاویز پیش کر رہے تھے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹے، ان کو اس کو اپنے پیاروں کے قرب میں ان کو جگہ دے، اور ان کی ایک بچی اور چھوٹی اہلیاں ہیں ان کو صبر دے، ان کے والدین زندہ ہیں ان کو صبر کی توفیق دے. اسی طرح ہمارے ایک بڑے پرانے لندن کی جو میں جو جب سے یہاں خلافت خلیفہ یہاں آئے ہیں اس وقت سے یہاں کی تاریخ میں پیر صاحب پیر محمد عالم صاحب کا بھی نام کافی جانا جاتا ہے، ان کی بھی کل وفات ہو گئی ہے. آپ کی پیدائش 1919 کی تھی اور پچھلے تقریباً 1979 میں انہوں نے وقت کے لیے پیش کیا تھا اپنے آپ کو، ریٹائرمنٹ کے بعد پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر میں رہے، پھر یہاں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب خدمت کی توفیق پائی. سب سے پہلے صبح قیمت کے قریب رہتے تھے، سب سے پہلے آنے والوں میں سے تھے، اور جس طرح ان کی عادت تھی کام کے لیے آنے والوں میں، اگر وہ دور بھی ہوتے تو یقیناً سب سے پہلے دفتر آنے والوں میں شمار ہوتے، اور بڑی محنت سے کام کرتے رہے، اور پھر جب تک ان کی صحت اجازت دیتی رہی پورا وقت لگاتے تھے، اس کے بعد بھی اب تک چند دن پہلے تک انہوں نے دفتر میں انہوں نے پورے کام کو نبھایا ہے، اور انگریزی سیشن کی جو ڈاک تھی اس کو میں کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، مقصد کا سلوک فرمائے، اور ان کے اہلیہ اور بچوں کو صبر کی توفیق دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ.
فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.